تلاش عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارش یہ تھی کہ جامعات المدینہ کے طلباء کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، آنے والی منگل سے آپ سے دعاؤں کی گزارش تھی.
اللہ تعالی دونوں جہانوں کے امتحانات میں پاس کرے، اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کرے کہ پاس ہونے میں کامیاب ہوں. دوسروں پر برتری جتانے کے لیے نہیں، اس امتحان میں آخرت کے امتحان کی یاد ہے. دنیاوی امتحان میں پاس اور فیل کی اتنی فکر ہے، آخرت کے امتحان میں پاس اور فیل ہونے کا کوئی خاص انہیں مذہبی طبقے میں بھی اتنا شعور نہیں ہے. جیسے طلبہ کرام یہ مذہبی کہلاتے ہیں، اتنی فکر ہے یا نہیں آپ کو پتا؟ اتنی تیاری اس امتحان کے لیے کرتے ہیں، اس کا 1% بھی اگر قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کر لی جائے تو شاید فل پاس ہو جائے، لیکن کون کرتا؟ پڑھی بھی نہیں ہے. ماں باپ کو جتنی فکر ہوتی ہے امتحان میں پاس کروانے کی، اتنی فکر آخرت اور قبر کے امتحان میں پاس کروانے کی شاید ہی کسی کو. تو ہمارے لیے تو اس میں آپ کے امتحان میں ہم سب کے لیے آخرت کے امتحان کا تصور ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں کوئی آخرت کی فکر کا پہلو ڈھونڈے. جیسے فیل ہو گیا، اس کا نام آ گیا لسٹ میں کہ بھئی یہ فیل ہو گیا، اس پر یہ کہ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اگر یہ اس لسٹ میں نام آ گیا کہ فیل ہو گیا، یہ اس وقت کیا گزرے گی؟ نہ وہاں رشوت ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی سورسیں ہیں، آقا کی شفاعت ہے. لیکن نعوذ باللہ کوئی ایمان سلامت لے جانے میں ہی ناکام ہو گیا تو یہ کیس، یہ جو فیل والا معاملہ نا، تصور نہیں کہ پھر گزرے گی کیا. مگر افسوس کہ اس کی بھی ہم کو اتنی فکر نہیں جتنی اس امتحان کی فکر ہے. اور سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا تو ایک سال کا نقصان ہوگا پڑھائی کے تعلق سے، حالانکہ آئندہ سال اور پکا ہو کر نکلے گا، لیکن اس ایک سال کے لیے بڑی مطلب یعنی کہ پریشانی ہے. اور اگر نعوذ باللہ قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا تو کتنا لمبا مسئلہ ہے، قیامت کے امتحان میں فیل ہو گیا کتنا لمبا مسئلہ ہے. لیکن افسوس اس کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہے. یہاں نقل کرنا جرم ہے امتحان میں، وہاں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا ضروری ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی جو جتنی اعلیٰ نقل کرے گا اتنا اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوگا، ہے نا؟ کتنی بڑی فیسلٹی ہے، ہم لوگ کون سی نقل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. آخرت کے امتحان کا بھی ہم کو بس جذبہ اور سوچ عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر طالبہ کرام احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
اکثر یا اقل یا بعض؟
بعض.
احساس کمتری کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ کہ حافظے کی کمزوری، کتنا پڑھتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ کہ جو یاد کیا ہوتا ہے وہ امتحان میں سوالات آتے نہیں ہوں گے، تو یوں بھی پریشانی اور احساس کمتری کا حملہ ہو جاتا ہوگا. کبھی یہ کہ استاد صاحب کی شفقت ایسا لگتا ہوگا کہ مجھے کم ہے، حالانکہ ہوتی ہوگی لیکن اس کو کچھ یہ زیادہ ہے، ان کو ایکسپیکٹ ہوتا ہوگا کہ مجھے یوں شفقت ہوگی لیکن وہ نہیں ہوتی ہوگی. تو اب مختلف اسباب ہیں. اب اگر کوئی مریض سامنے ہو احساس کمتری کا تو کوئی ماہر نفسیات اس کا علاج کر سکتا ہے. اس میں کیا احساس کمتری رکھنا نہیں چاہیے، نارمل رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنانا چاہیے. اللہ نے جیسا بنایا جیسا ذہن دیا بس وہی صحیح ہے. تو کوشش اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. عام طور پہ امتحان میں پاس ہونے میں رضا الہی پیش نظر کم ہی ہوتا ہوگا، ایسا قرائن تو یہی بتاتے ہیں، ورنہ دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ یا جو فیل ہو جائے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ جو فیل ہو گیا اسی سے راضی ہو اور جو پاس ہو گیا اس سے ناراض ہو. پتہ نہیں ہے نا، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے نہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہے. ٹھیک ہے، امتحان ہو رہی ہے شوق دلانے کے لیے، زیادہ علم حاصل کرے اس کے لیے ایک سسٹم بنے ہوئے جو شرعاً درست ہیں، لیکن ہمارے اوپر نہ کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں.
بابا یہ کیسے پتا چلے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں؟
وہ تو کوئی بولتے ہیں نا کہ تم کو احساس کمتری معلوم ہوتا ہے، کوئی سی بات سن کے ہو گیا نہیں تھا تو احساس کمتری. نہیں پرانا پہلے کوئی سبق پڑھتے تھے، سبق تھا یا ہوتا نہیں کچھ پڑھا تھا کہیں، کہ وہ طلبا کو چھٹی کرنی تھی تو استاد صاحب، یہ انہوں نے پلاننگ کی کہ استاد صاحب آئے تو ایک نے پلاننگ کے تحت کہا کہ استاد صاحب آج آپ کا کوئی چہرہ اترا ہوا ہے. بولا نہیں تو. تو دوسرے نے کہا کہ استاد صاحب ہو نہ ہو آج آپ کو کوئی بخار کی کیفیت لگ رہی ہے. اب کسی نے بخار چڑھایا، کسی نے درد سر کا تحفہ دیا استاد کو، کسی نے تھکن کی طرف اس کو متوجہ کیا، تو اب استاد صاحب کو یہ سارے امراض لگ گئے. ہاں صحیح کہتے ہو تم، میں بھی محسوس کر رہا تھا کچھ. وہ جا کرو، بولا نہیں چھٹی کرو چھٹی کرو، میں جاتا ہوں اگر مجھے آرام کی ضرورت ہے، سنو کو مزید کچھ ہو جائے مجھے. تو وہ طلبہ کو چھٹی مل گئی. ایک کسی نے چٹکلا گڑا ہوگا تو یوں یہ بھی ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی بندے کو مطلب یہ کہ اگر ہم بولیں گے نا تو بیمار ہو جائے گا، یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا، ڈانٹا یا کچھ بھی ایسی کوئی بات کی اس سے، تو دوسرے کی بعض اوقات بے جا ہمدردی اس کو احساس دلا دیتی کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. ورنہ بعض ہوگا تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں سب توجہ ہوتی، یعنی ان کا مذاق بھی اڑا لیا جائے نا، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا مذاق اڑ رہا ہے. تو یہ دوسرا اس کو کہے گا کہ یار تمہارے ساتھ اس نے جو یہ کیا نا صحیح نہیں کیا جو تمہارا مذاق اڑایا، ایسا نہیں بولنا چاہیے اس کو، سمجھے، بس تم صبر کرنا. یہ بول کے اس کی توجہ چلی گئی کہ اچھا میرا مذاق بھی اڑایا تھا فلاں نے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس میں بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے توجہ نہ دلائیں اگلے کو، توجہ دلا کر بھی پھنسنے والی بات ہے. پھر یہ باتیں سب تجربے سے آئیں گی آہستہ آہستہ، یا وہ مدنی مذاکروں میں حاضریاں دیتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اپنے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ امتحانات کے حوالے سے ایک پرچی ملی ہے کہ جب کوئی کمزور طالب العلم کسی ذہین کے پاس جاتے ہیں کہ میری تیاری کروائیں، تو وہ ذہین اسلامی بھائی کہتے ہیں پورے سال تو آپ نے پڑھا نہیں، اب آپ تیاری کے میرے کے لیے میرے پاس آئیں، تو اب کیا کیا جائے اس حوالے سے؟
اس کا حوصلہ تو پست ہونا ہے، امتحان نہیں دے سکتا، صحیح بولتا ہے. واقعی پڑھنا تو سارا سال چاہیے، جیسے ہم حافظ جو ہوتے ہیں نا جو مصلح سناتے ہیں، یہ آج کل آپ کو جواب نہیں دیں گے جن کو مصلح سنانا ہوگا نا، سارا سال قرآن کریم کھول کر دیکھنا نہیں ہے وہ مصلح سنانے کے لیے. اور جس سال مصلح نہیں سنانا اس سال بھی رمضان سے پہلے بھی نہیں دیکھنا نہ رمضان میں دیکھنا ہے. جب مصلح سنانا ہے یا سماعت کرنی ہے تو دیکھتے ہوں گے، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم سارا سال ہی جو پڑھتا رہے گا تو اس کو رمضان شریف میں ایک طرح سے یوں بھی ہوگا ٹینشن ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ سارا سال پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. البتہ یہ کہ جان چھڑانے کے لیے بھی یہ جواب ہو سکتا ہے کہ سارا سال تو تم نے نہیں کیا تھا، کیا پڑھو گے تم چند روزوں میں، تاکہ جان چھوٹیا گلے نہ پڑے، کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو پڑھانے میں محنت زیادہ پڑتی ہے. پڑھا دینا چاہیے رضا الہی کے لیے.
محمد دل پسند اتاری جامعۃ المدینہ بدین، عرض کرنی تھی کہ جیسے کہ الحمد للہ اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اور اب تقریباً ہم جو طلباء کرام کو روزے کے رکھنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور پیر شریف کا بالخصوص ایسا کیا کیا جائے کہ جس میں ہمیں 100% اجر ملے کہ تمام کے تمام طلباء کرام پیر شریف روزہ رکھیں.
آپ کی کارکردگیاں تو ملی ہیں مجھے حافظ احسان کے ذریعے، ماشاء اللہ بہت ترغیب فضائل. مگر یہ کہ یہ مدنی پھول ذہن میں رکھے کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ نفل روزے سے افضل کام ہے. اگر نفل روزے کی وجہ سے یہ ان کی پڑھائی میں حرج ہوتا ہو نا تو پھر پڑھائی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اگر پڑھائی میں حرج نہیں ہوتا تو ساتھ میں نفل روزہ بھی ہو، سونے پہ سواگ. یہ سمجھاتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں، فضائل بیان کرتے رہیں، مجبور نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر نفل روزہ تو رکھے گا یہ پڑھا رہے گا، تو وہ پڑھے گا نہیں تو یہ بڑا نقصان ہے. کوئی ہوتا ہے کہ اس میں ہوتی ہے قوت برداشت، کسی میں نہیں ہوتی، رمضان کا روزہ نہیں برداشت کر سکتے، لیکن وہ تو فرض ہے رکھنا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتے پورے سال میں، برداشت نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ روزے رکھنے چاہیے. تو اس طرح رمضان کے روزے برداشت کرنا شاید آسان ہوگا، ورنہ پہلا روزہ رمضان کا عام طور پہ لوگوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے، کیوں بول جاتے ہوں گے کچھ لوگ، تو پہلا روزہ بھاری ہوا نا تو یہ سمجھیں گے سارا مہینہ ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. پہلے روزے میں تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ترکیب بن جاتی ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اسی طرح نفل روزوں میں کہ شروع میں ہو سکتا ہے کچھ بھاری محسوس ہو، آہستہ آہستہ اس کی بھی ترکیب بن جائے. صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد محسن رضا اتاری ہے، میں جامعات المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کا طالب علم ہوں. میرا مرشد پاک سے یہ سوال ہے، کیا مدنی کام کرنے سے جامعۃ المدینہ کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یا مدنی کام کیا جائے یا پھر پڑھائی کی جائے، یا دونوں کو کیسے ساتھ چلا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ اللہ، جب جو تجارت کرتا ہے وہ بھی مدنی کام کر رہا ہوتا ہے تو کیا ان کی تجارت میں فرق آتا ہے؟ جو نوکری کرتا ہے وہ مدنی کام کرتا ہے تو کیا اس کی نوکری پر فرق آتا ہے؟ آخر مدنی کام کرنے والے کوئی بے روزگار اور بیکار تو نہیں ہوتا کہ جو بالکل بیکار ہو، جس کا کوئی کام نہ ہو صاحب وہ مدنی کام کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کام بھی کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے. تو پڑھائی کے درمیان اب مدنی کام کریں گے نا, اس کے کئی فوائد ملیں گے. ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مدنی کام کرتے 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 اگر آپ درس نظامی کرنے میں کامیاب ہوئے, اللہ کرے عالم بن گئے, مدرس بن گئے, تو اس کے فوائد جو ہے نا یہ طلبہ کرام کو آپ زیادہ پہنچا سکیں گے. اور اگر یہ کسی نے ذہن دے دیا کہ پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرنا, تو پھر کام نہیں کر سکیں گے آپ. پہلے پڑھتے رہے, مدنی کام کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہے, اب درس نظامی کر لیا تو اب گھر والے بولیں گے کما کے لاؤ مدنی کام, پھر بولیں گے شادی کرو, پھر بولیں گے کہ مطلب تدریس, تو یہ تو وہ, تو پھر الجھنوں میں ہو سکتا ہے پڑ جائے. تو عہد طالب علمی میں ٹینشن کم ہوتا ہے, بعد میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے. تو یوں مدنی کام سے پڑھائی میں کوئی نقصان ہونا تو نہیں چاہیے. اب کوئی خود ہی مطلب سست ہے اور تعلیم پر توجہ دیتا نہیں ہے تو مدنی کام نہیں بھی کرے گا, تب بھی وہ سست ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے. لیکن بعض ذہین طلبہ ہیں ایسے کہ جنہوں نے مدنی کام بھی کرنے ہوتے ہیں, پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے, پڑھائی کرتے بھی ہیں, اچھے نمبر بھی لیتے ہیں. کئی بارہ ماہ والے بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے بارہ ماہ کا سفر بھی کیا اور مدنی کام بھی کرتے ہوتے ہیں اور اچھے نمبروں سے یہ اپنے اس میں بھی آ جاتے ہیں. تنظیم المدارس کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں بھی اچھے نمبر لے لیتے ہیں. بعض ذہن زیادہ ہوتے ہیں, کچھ کن ذہن ہوتے ہیں. بہرحال مدنی کام تو کرنا کرنا اور کرنا چاہیے, العاقل تکفیہ الاشارت. اس لیے مدنی کام کرنا چاہیے, آپ کی فرصت سے فائدہ اٹھا ہے, طالب علم کو زیادہ فائدہ ہوگا. طلبہ جو کام کرتے ہیں یہ بڑے لوگ نہیں کر سکتے, مزہ ٹینشن ہوتے ہیں. طالب علم فری ہوتے تو وقت ہی وقت ہوتا ہے, نہ بچوں کی فکر, بچے ہی نہیں ہوتے ان کے, شادی بھی نہیں کی ہوتی تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی آپ بچے ہیں, آپ جو کام کریں گے نا انشاءاللہ وہ زیادہ انشاءاللہ بہتری لائے گا اور آپ کی عادت بھی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شروع میں تو ہم نے جب درس نظامی جنہوں نے کر لیا, بارہ ماہ کا ذہن دیا ہم نے, تو صرف دو یا تین نے سفر کیا تھا. اسی وقت ہمارا ذہن بن گیا کہ درس نظامی کے بعد یہ ترکیب بننی مشکل ہے, عہد طالب علمی میں ہی ہو جائے, اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ ان کو ٹینشن کم ہوتا ہے. تو جو طلبہ ہیں جو اہل ہیں اس کے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں, ماں باپ بھی ان کو اجازت دے دیں گے, قد کاٹ بھی صحیح ہے, تو ان کو تو کر لینا چاہیے. باقی جو درس نظامی کر چکے وہ بھی بارہ ماہ کا سفر کریں تو مدینہ مدینہ کرنا چاہیے. سب بھی کو زندگی میں کم از کم ایک بار بارہ ماہ کا سفر اختیار کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
درس نظامی میں کس طرح استقامت حاصل کی جائے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. استقامت ملنے اور عالم باعمل بننے کی دعا فرما دیجیے.
علم دین کے فضائل پڑھے نا اور ترک کے نقصانات پڑھے تو انشاءاللہ اس طرح بھی وہ جذبہ ملتا رہے گا اور استقامت کے اسباب بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.
پیپر جب ہوتے ہیں تو ہر ایک کا یہ قصد ہوتا ہے کہ میں پورے سوالات کر کے آؤں, اور بعض طلباء کے قرآن و حدیث کے بھی پیپرز ہوتے ہیں جس میں احادیث طیبہ کی تشریح بھی پوچھی جاتی ہے, اور اسی طرح قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی پوچھی جاتی ہے. اب کوئی ایک سوال ہے, مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہمیں ذہن میں ایک شبہ ہے, اسی طرح حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہمیں ذہن میں شبہ ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ آیا ذہن جب مطمئن نہ بھی ہو اندازے سے بھی ہم لکھ کے آ سکتے ہیں, یا اسی طرح احادیث طیبہ ہیں جن کا ترجمہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم نے حقیقتاً پڑھا نہ ہو لیکن اندازے سے, یا جو مطلب ایک شبہ کے طور پر کہ یہ صحیح ہو جائے گا اندازے سے لکھ کے آئیں, نہیں ہوا تو نمبر کٹیں گے, اگر ہو گیا تو پھر نمبر مل جائیں گے. اس میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ہے تو بڑا نازک مسئلہ. اس میں یہ کہ تفسیر بالرائے یا حدیث پاک کے شرحہ بالرائے یہ حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی رائے سے تفسیر یا شرحہ کی اور وہ صحیح بھی ہو گئی تب بھی حرام ہے. اب یہ کہ امتحانات میں علماء کیا مطلب اس میں کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. جیسے میں نے مطلقاً مسئلہ جو ہے وہ عرض کیا, اس لیے اپنی رائے سے نہ ہو. اسی طرح حدیث پاک کا ترجمہ اپنی رائے سے نہ ہو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرمانا نہیں چاہتے ہم نے وہ کہہ دیا کہ یوں فرمایا. اس طرح اللہ تعالی جو نہیں فرما رہا ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے یوں فرمایا. یہ تشریح تفسیر میں یہ سب صورتیں تو ہیں. تو اس لیے 100% جب تک معلوم نہ ہو لکھا بھی نہ جائے بولا بھی نہ جائے. یہی مسئلے میں بھی ہے کہ مسئلہ بھی اپنی اٹکل سے نہیں بتایا جاتا نا. مسئلہ یا حکم شریعت یہ کیا ہے, یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. حکم شریعت کے معنی کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو اب اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کا حکم یوں ہے, مسئلہ یہ ہے, یہ ہے بہت ہیوی گناہ کبیرہ ہے غلط مسئلہ بیان کرنا.
میں رضا تاری جامع المدینہ فلانے قدم مدینہ کا درجہ ثانیہ میں زیر تعلیم ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض یہ کرنا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ مدنی کام کرتے جائیں, آپ کو عالم بنانا میرا کام ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟
جامعات المدینہ میں بند کر دیتا ورنہ تو, اگر اتنی طاقت ہوتی نا مجھ میں مدنی کام کرتے جاؤ عالم میں بنا دوں گا. جامعات المدینہ کے لیے اب کروڑوں روپے کا عطیات مدنی عطیات ہو, اپنے کو تکلیف ہی نہ رہتی نا. میں عالم بناتا رہتا, پتا چلا کہ یہ قول درست نہیں ہے. کوئی اور کچھ میں نے کبھی کہا ہو سکتا لیکن یہ تو میں اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں جو سامنے سامنے اتنے جامعات المدینہ چل رہے ہیں. تو بہت کئی باتیں میرے جیتے جی چل رہی ہیں, خدا جانے بعد میں تو کیا ہوگا, اس کون تصدیق یا تکذیب کرے گا, اس کی تردید کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شہزیب اتاری, میں جامعات المدینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہوں.
اچھا ادھر سے بول رہے ہیں, نظر یہاں آ رہے ہیں, کیا شان ہے
آپ. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جامعات المدینہ کے امتحان چل رہے ہوں اور مدنی کام کیسے کیے جائیں؟
جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے مدنی کام کریں. جامعات المدینہ کے امتحان چل رہے تھے, کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, سونا چھوڑ دیا ہے اور دیگر مشاغل یا دھندا کاروبار سب خلاص, فاقہ مست, کھانا پینا سب بند ہو گیا, تو پھر ٹھیک ہے مدنی کام کے لیے. پھر بھی یہ کہ مدنی کام تو پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کھانا چھوٹے تو چھوٹے. یہ ہماری روح کی غذا کیسے چھوڑیں گے؟
الحمدللہ عز و جل ہمارا جامعات المدینہ خود کفیل ہو گیا ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, جو حدیث پاک کے جس نے کتاب میں میرا نام لکھا اور اس پر درود پاک لکھا, خلاصہ اس کا کہ وہ جب تک درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, تو اس کی فضیلت کیسے حاصل کی جائے؟ کیا پہلے نام مبارک لکھ کر پھر درود پاک لکھا جائے, یا فقط صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیڈ پر یا لکھ لیا جائے تو بھی اس کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟
درود شریف کے ساتھ نام لکھنے کا شاید نہیں لکھا, تو اپنی طرف سے اپنی اٹکل سے شرح کر نہیں سکتے نا. یہ زیادہ درود و سلام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 20, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی بھی کوئی شرحہ میں نے نہیں پڑھی, اپنی اٹکل سے شرح کر بھی نہیں سکتے نا. تفسیر بھی رائے اور شرحہ بھی رائے حدیث پاک کی یہ حرام ہے. اپنی اٹکل سے اگر کسی نے درست کی تب بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اس کے جو اہل ہوتے ہیں، ہر عالم بھی نہیں کر سکتا، جو تفسیر اور شرح کے علماء ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر اس فن کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو وہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. آپ ماشاءاللہ ائمہ کرام ہیں، ان میں ایک تعداد، تو بیانات میں بہت محتاط رہنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات شریعت کی طرف منسوب نہیں کرنی. سورہ یونس میں یہ آیت کریمہ بہت سونے شاید پڑھی ہوگی آپ میں سے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ تعالی کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ تو اپنی اٹکل سے کہے جانا مسائل بتائے جانا چونکہ چنانچہ کر کے. اب دیکھو میرا تو تجربہ، یوں مبالغہ کروں تو بچپن سے مسائل کا تجربہ ہے، لیکن آپ نے میرا اندھا تو دیکھا ہی ہے، اور شک ہوتا ہے تو میں ایک دم وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، کیا میرے کو نہیں مطلب یاد، سمجھ نہیں آتی. تو اس میں اگرچہ کسی پر یوں پڑا ہو امپریشن کہ یار بیٹھ جاتا ہے، اس کو آتا تو نہیں ہے، یہ صحیح ہے. ہم مطلب اپنے آپ بھرم رکھنے کے لیے ابھی چونکہ چنانچہ کر دوں تو آپ سب سبحان اللہ بولو گے، لیکن آخرت میں پھنس جاؤں گا. تو اس لیے اپنا بھرم رکھنے کے بجائے بس اپنی آخرت پر نظر رکھیے، جو بھی بیان کریں 100% وہ درست کیا کریں، نہیں سمجھ آتی نہ بول دیا کریں. جو علماء وہ علماء جو واقعی علماء اور مستند علماء ہیں، وہ ان کی تحریر پڑھ کر سنا دینا، عافیت مجھے تو اسی میں لگتی ہے. اگرچہ لوگ ہمیں مقرر شعلہ بیان نہ کہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھتا ہے، یہ تو مجھے آج تھوڑی بہت پرانا اعتراض ہے، یہ دیکھ کے بیان کرتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ کے بیان کرتے اپنے دیکھنے والوں کی لاکھوں کی تعداد الحمدللہ بن گئی، آپ کے سامنے ہی ہے نا. اس لیے مطلب آپ محتاط رہیں گے تو انشاءاللہ منزلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، اور جلدی طے بھی ہوں گی منزلیں. اپنی ہوشیاری اور عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر ایسی ٹھوکر کھائیں گے کہ پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اللہ ہم کو اغلاط سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یاسری جماعت سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو آخر میں کھڑا کرے، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی صف ہی مکمل نہیں ہوتی، تو کیا پہلی صف میں انہیں کھڑا کر سکتے ہیں کہ پچھلی صف میں ہی کھڑا کریں؟
15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو سب سے آخر میں کھڑا کریں، یہ بولتے ہیں نا،
مطلب اگر 2 صفیں ہوئی ہیں تو ان کو تیسری صف میں کھڑا کریں، پچھلی جو صف آخری،
مطلب آخر میں مردوں کی صفیں ختم ہو جائیں اس کے بعد اس کو کھڑا کیا جائے، بھلے تیسری صف ادھوری ہے، وہ ان کے بعد چوتھی سمجھو ان کی، یہ نہ کہ آخر زمانہ کونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. ایسا بچہ جو مراہق ہے، قریب البلوغ ہے، لیکن نماز درست پڑھنا جانتا ہے، اس کو بھی آخر میں بھیجیں گے؟
اگر ایک ہے نا، جب صفیں ترتیب پا رہی ہیں، ایک ہی بچہ ہے تو وہ بھلے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، ایک سے زیادہ ہے تو ترتیب یہی ہے کہ نابالغان کی صف آخر میں بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ باتھ روم مسجد سے اتنے دور ہونے چاہیے کہ مسجد میں بدبو نہ آئے، تو اگر مسجد کے قریب باتھ روم ہوں وہاں بدبو بھی آتی ہو، تو اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
مسجد خوشبودار رکھیے، اس میں ہے نا اس کا جواب، آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید، تو دور ہونی چاہیے، یا ایسی دیوار ہو کہ جو بھی بدبو ہے وہ مسجد میں نہ آئے، اس طرف نکل جائے، ایسے ایگزاسٹ فین لگے ہوئے ہوں، کوئی بھی ایسی سبیل ایسی راہ نکالی جائے کہ جس سے مسجد میں بدبو داخل نہ ہو سکے. ایگزاسٹ کا بھی کافی نہیں ہے، بجلی چلی جاتی ہے اور ہر وقت ایگزاسٹ نہیں چلتے، ٹیمپریری ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، لیکن بدبو تو ہو سکتا ہے چلتی رہے، تو اس لیے یہ ہو دور، اسی میں عافیت ہے. مگر کئی مسجدوں میں بالکل اندر ہوتی ہے، تقریباً مسجدوں میں اندر ہی ہوتے ہیں آج کل حمامات. وہ کیا کیا جائے اس کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جب جماعت ہوتی ہے نا تو آپس میں دو شخص ہیں, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں آپس میں تو جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ آپس میں ان کا اختلاف ہے تو ایک آدمی ادھر سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
انہیں اتنی نفرت ہے اس کو اپنے اس مخالف سے کہ وہ اس کے ساتھ نماز میں کھڑا رہنا گوارا نہیں کر رہا.
جی
اگر اور شرعی وجہ نہیں ہے, صرف ذاتی بغض و عناد ہے تو ویسے ہی بری بات ہے. بغض و عناد کینا نہ کوئی شرعی وجہ ہے, اس وجہ سے وہ اس کو اس سے نفرت ہے. شرعی وجوہات بھی ہوتی ہیں, عقیدے کی وجہ ہے کوئی, یا وہ واقعی ایسا ظالم ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نماز میں توجہ بٹے گی اور اس کو گھن آتی ہے اس لیے وہ چلا گیا. مختلف صورتیں ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے.
اس کی نماز ہو جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی, دونوں برابر میں کھڑے رہیں گے تب بھی ہو جائے گی, دونوں الگ الگ جا کر کسی اور صف میں کھڑے ہو جائیں گے تب بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مسجد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں سندھ میں اور جہاں پر میں امامت کرتا ہوں وہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو اس کے جو پاؤں ہیں اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب جب یہ مر گیا ہے تو اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 811 میت کے نہلانے کا بیان, مسئلہ نمبر 3, ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت. جہاں غسل دے مستحب یہ کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں, یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے, یا جو آسان ہو کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کالی کملی کا لفظ کہنا کیسا؟ ہم نے بہت عالم دینوں سے سنا ہے کہ کہنا غلط ہے, اس کی شرح کہنا.
شرح عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, شرح نہیں مسئلہ. کملی والا کہنے میں حرج نہیں ہے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 401, اس کی حدیث نمبر 5, صحیح بخاری و مسلم, ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند لگی ہوئی کملی اور موٹا تیوند نکالا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات انہی میں ہوئی, یعنی بوقت وفات اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہ بہار شریعت جنہوں نے لکھے نا, یہ بہت بڑے عالم تھے, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, انہوں نے کملی کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب.
الحمدللہ کئی امام صاحبان الحمدللہ یہاں موجود ہیں. آپ نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا کہ ایک امام صاحب کی انفرادی کوشش کی برکت سے امام صاحب نے ایک مدنی نامت کا رسالہ ایک اسلامی بھائی کو دیا, اس کی برکت سے وہ اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اور الحمدللہ آج وہ ذمہ دار بن گیا.
مدنی انعامات یہ نیک بننے کا الحمدللہ عظیم نسخہ ہے, تو اس کو ضرور آپ لیں جو نہیں عمل کر رہے اس پر, اور جو عمل کرتے جائیں اس پر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے آپ نشان لگاتے جائیں, اور جو رہ جائے اس پر بھی غور کریں کہ یہ کیوں رہ گیا, آئندہ اس پر بھی عمل کریں. اور واقعی اگر امام کام کرے نا, ہر امام ایکٹیو نہیں ہوتا, امام کام کرے مدنی کام کرے وہ بہتاج بادشاہ بن جائے, اپنے علاقے کا لوگ اس کو سنے, تو سب کے سب مدنی انعامات اور عمل کا بھی ذہن بنائے اور مہربانی کر کے امام صاحبان بھی عمل کریں اور اپنے مقتدیوں میں بھی اس کا سلسلہ کریں. انفرادی کوشش اجتماعی کوشش کے ذریعے تو انشاءاللہ نیکی کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ.
جزاک اللہ تعالیٰ خیر.
صلو علی الحبیب.
روزہ رکھنا ہو تو ٹائم پورا ہو جائے اور ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا رکھا جائے گا؟
ایک سیکنڈ بھی پورا ہو گیا اوپر ہو گیا تو روزہ تو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
اس کی صورت ہے یعنی اگر نماز سستی کی وجہ سے ویسے ہی سستی وجہ سے بغیر ٹوپی کے پڑھی تو مکروہ تنزیہ. اگر نماز اللہ یہ سوچ کر پڑھی کہ نماز کوئی ایسی محتمم بھی شان نہیں کہ جس کے لیے تو سر بھی ڈھانپا جائے یعنی کہ تخفیف کی نماز کی توہین کی تو ایسی صورت میں کفر ہے. اور اگر بغیر ٹوپی کے یعنی ننگے سر خشوع آتا ہے خشوع و خضوع تو افضل ہے ننگے سر. مگر عوام میں اس سے بچنا سمجھ میں آتا ہے جو آج کل ویسے ہی لوگوں نے ٹوپیاں تو اتار دی ہیں اب عوام کو چھیڑنا بیکار ہے. یہ تو یہاں ماشاءاللہ ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے باقی اجتماع میں بھی ہفتہ وار اجتماع میں اب کہاں ٹوپیاں ہیں ننگے سر. پہلے ہم نے جو دور دیکھا ہے کہ اپنے امام کو دیکھ کر سر ڈھانپ لیتے تھے لوگ بزرگوں کے پاس ننگے سر نہیں جاتے تھے. ہم نے جو دور دیکھا عام طور پہ بعض بزرگوں نے دیکھا بڑی عمر کے جو ہوں گے کسی کو یاد ہے کہ پہلے ننگے سر ہے نا امام صاحب اور بزرگوں کے سامنے پیروں کے سامنے نہیں جاتے تھے اب تو ننگے سر جاتے ہیں عرف ہو گیا ننگے سر پر بالکل کالے کالے اب سر پھیلے ہوئے. اجتماع میں کتنے ننگے سر ہوتے ہیں اب اگر ان کو آپ ٹوپی کے لیے مجبور کریں گے نا تو پھر آئندہ ہی آئیں گے نہیں کترائیں گے. تو اس لیے میں بھی یہ مطلب کہتا ہوں گے ان کو نہیں چھیڑے آپ آئیں بس یار ہمارا کام ہماری منزل ان کو ٹوپیاں پہنانا یا امام بندوانا نہیں ہے. ایمان بچاؤ تحریک ہے نا نیکیاں بڑھاؤ تحریک کسی بھی طرح مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس کی بارگاہ عظمت میں لانا ہے. بعض ہمارے مطلب ہوتے ہیں جو سختی کرتے ہیں یا بڑی عمر کے ہوتے ہیں یہ سختیاں کرتے ہیں سختیاں نہیں کرنی چاہیے بیجا سختی نہیں کرنی چاہیے شریعت سے اوپر جا کر. واقعی ٹوپی جو نہیں پہنتا اس پر کوئی شریعت نے سختی تو نہیں کی تو ہم کیوں سختی کریں. اچھا کام نہیں ہے ننگے سر پھرنا لیکن چلو ٹھیک ہے گناہ بھی نہیں ہے. پینٹ شرٹ یہ بھی گناہ نہیں ہے رنگین کپڑے یہ بھی گناہ نہیں ہے. اس لیے ان پر سختیاں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر چلے جائیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس لیے بس جو بھی ہیں آپ آئیں یعنی جیسا بھی لباس پہنے آئیں گے تو مل جل کے انشاءاللہ شیطان کو دھکے مار مار کے نکالیں گے. میں نے تو وہ رنگین کپڑے والوں کا اور پچھلے دنوں ٹوپی والوں کو تو میں نے کہا ان کو عہدے بھی دو یعنی عہدے سے مراد نگران ریلی نگران جو بناتے ہیں نا یہ بھی دو ان کو مدنی کام کراؤ. ہمارا منزل ہماری سر امام میں پہنانا ہے بھی نہیں. ایمان بچاؤ تحریک ہے چاروں طرف ایمانوں پر ڈاکے پڑ رہے لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس لیے وہ بس آنے دو سب کو پیار دو آنے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض علاقوں میں دیکھا گیا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد چار پائی کو چار اسلام بھائی لے کے ہاتھوں پہ دس قدم چلتے ہیں پھر وہاں رکھ کے گھوم جاتے ہیں یعنی سرانے والا پاؤں کی طرف آتا ہے پاؤں والا سرانے کی طرف آتا ہے
دو دو جانے گھومتے
یعنی جس طرح کر کے چالیس قدم چلتے ہیں تو آیا یہ درست ہے یا اس کا کیا شرعی
کندھے دینے کا ہے کہ کندھے پہ رکھ کر دس قدم چلے پہلے سیدھے آتے سیدھے کندھے کی طرف اپنے سیدھے کندھے سے لے کر اس کو چلے پھر پاؤں کی طرف دس قدم پھر واپس آ جائے اور الٹے کندھے پر رکھ کر اس کو چلے اور پھر سیدھے پاؤں کی طرف یوں چالیس قدم چلنے کا باہر شریعت میں لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
تلاش